ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کے نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی صحابی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخم ہوا لگا اور خون بہنے لگا تو بے چین ہو کر تیزی سے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پر جو خون نکل رہا تھا اپنی زبان سے اس کو صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خون تم نے اپنے منہ میں لے رکھا ہے اس کو اگل دو۔ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا اللہ کی قسم میں نہیں اگلوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من خالط دمہ دمی لم تمسہ النار، جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جہنم کی آگ اس کو نہیں لگے گی۔ یہ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اسی غزوہ احد میں بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر جہاد کرنے والے حضرات صحابہ کی بڑی خدمت کی، وہ مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر کے ان کو پلایا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے غزوہ احد کو بیان کرنے کے لیے تقریباً 12 یا 13 ابواب قائم کیے ہیں، ان میں ایک باب کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، باب و ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، اور پھر اس میں وہ روایت پیش کی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ چادریں رنگین آئیں جو عورتوں کے لیے اوڑھنی کا کام دے سکتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چادروں کو مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان تقسیم کیا۔ آخر میں ایک عمدہ چادر بچ گئی تو حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ چادر آپ اپنی اہلیہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت علی کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، کا ان کو دے دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اس کی زیادہ حقدار تو ام سلیت ہیں، جو غزوہ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی لا لا کر کے مجاہدین کو پلایا کرتی تھی۔ یہی ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، گویا ان کے والد بھی صحابی ہیں، والدہ بھی صحابی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جن نوعمر لڑکوں نے اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا لیکن ان کی عمر 15 سال کی نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں دی، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم لوگ وہاں مدینہ منورہ سے احد کی طرف جانے کے لیے نکلے تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے دونوں رخساروں کے اوپر سیاہ نشان درہم جیسے ہیں اور پیشانی کے اوپر بھی ہیں۔ یہ دراصل سیاہ نشان اس وجہ سے تھا کہ جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خود تھا، لوہے کی ٹوپی، جو جنگ کے موقع پر چہرے اور سر کی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے، جیسی ہمارے یہاں یہ کنٹوپ ہوتا ہے، کنٹوپ جیسی وہ ہوا کرتی تھی جس میں سر بھی ڈھانپ جاتا تھا اور چہرہ بھی اس طرح آ جاتا تھا۔ تو ایک کافر نے آپ پر جو حملہ کیا تھا اس حملے کے نتیجے میں اس کی دو کڑیاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اندر گھس گئی تھی اور اسی سے وہ خون نکلا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کڑیوں کو آپ کے رخسار مبارک میں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے ایک کڑی نکالی، آگے کا ان کا ایک دانت گر گیا، دوسری کڑی دوسرے رخسار میں سے نکالی، دوسرا دانت گر گیا۔ ویسے عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے آگے کے دونوں دانت جب گر جاتے ہیں تو چہرے کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی، لیکن لکھا ہے کہ ان دانتوں کے گر جانے کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ زخم جو تھے جنگ ختم ہونے کے بعد، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئی تھی وہاں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں سے جو خون نکل رہا تھا اس کو بند کرنے کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے انہوں نے پانی ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال میں، ڈال کا ایک طرف کا حصہ یوں باہر کی طرف ابھرا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف کا جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے، جیسے رکابی ہوتی ہے، اس کو اس طرح پکڑتے ہیں، तो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको सामने रखा जाता है बचाव के लिए। सामने वाला आदमी तलवार का वार करता है तो उसको आगे कर देते हैं, तलवार का वार उसी पर रोका जाता है। तो जो गहरा हिस्सा होता था हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने उसी में पानी लाए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जख्मों को धोना शुरू किया। अब पानी डाल रही थी तो जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत में है उन जख्मों का जो खून है बजाय कम होने के और ज्यादा, तो खुल गए ना पानी की वजह से तो और ज्यादा बहने लगा। तो फिर हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने चटाई का एक टुकड़ा लेकर उसको जलाया और उसकी राख को इन जख्मों के अंदर भर दिया। वो जो राख भरी गई थी उसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोनों रुखसार का वो हिस्सा जो है गोल दिरहम की तरह काला मालूम होता था। उसी को हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आपके दोनों तरफ के रुख दोनों रुखसारों पर सियाह दिरहम जैसे धब्बे थे। जब हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार थे, क्या मुझे देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा साद, यानी साद हो? तो मैंने कहा नाम फिदा का या रसूलल्लाह, फिदा का अभी या अभी व उम्मी या रसूलल्लाह, जी हाँ मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आजरक अल्लाह फी अभी का, अल्लाह ताला तुम्हारे बाप के मामले में तुमको अजर अता फरमाए, चूंकि उनके बाप शहीद हो गए थे। उस वक्त तो उनकी उम्र पूरे 15 साल की नहीं थी, कम उम्र थे, छोटे सहाबा में उनका शुमार होता है। और वैसे उनसे हदीस की रिवायतें बहुत ज्यादा हैं। हजरत मुहद्दिसीन ने उन हजरत सहाबा को जिनसे 1000 से ज्यादा अहादीस मनकूल हैं मुकसरीन में शुमार किया है, ऐसे सहाबा कुल 7 हैं। उनमें हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। और बाद में सहाबा के आखिरी दौर में वो मसाइल के मामले में लोगों का मर्जा बने हुए थे, लोग उनसे बाकायदा सवालात करते थे, पूछते थे, जवाब देते थे और जो है हदीस की जो है हदीस की इशात में उन्होंने बड़ा हिस्सा लिया। बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म में है एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपने साहबजादे अली और अपने जो है आजाद करदा गुलाम इकरमा जो उनके खास शागिर्द थे उनको हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने खरीदा था, आजाद कर दिया था, फिर उनको इल्म पढ़ाते, छोटे थे भाग जाते थे, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बाकायदा उनके पांव में बेड़ियां डाल दी थी ताकि भागने न भाग न सके। बहरहाल इन दोनों को हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तुम जाओ अबू सईद खुदरी के पास और उनसे हदीसें सुनो। देखो ये माहौल वहां का, आज तो एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है अहले इल्म का भी कि एक आलिम इस बात को पसंद नहीं करता कि उसका कोई शागिर्द खास हो वो किसी दूसरे के पास जावे, जावे तो वहां के निकालेगा उसके ऊपर, समझा है कि नहीं। वहां हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खुद भेज रहे हैं अपने बेटे को भी और अपने अपने शागिर्द खास को, चुनांचे ये दोनों हजरत वहां बाग में हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु दरख्तों को पानी पिला रहे थे, वहां पहुंचे और सलाम किया। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कैसे आना हुआ कि हदीस सुनने के लिए? वो काम छोड़ करके हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु खजूर के एक दरख्त के नीचे जो है वो दोनों हाथों का हल्का पांव के इर्द गिर्द बना करके बैठ गए, गोट मार करके बैठना एक मखसूस बैठक थी अहले अरब की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अहले अरब का टेक करार दिया है। तो बहरहाल और फिर हदीसें बयान करना शुरू किया, मस्जिद नबी की तामीर कैसी हुई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने वो रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी की उसी बाब के अंदर जिक्र की है। तो बहरहाल हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारी रिवायतें हुजूर की नकल की हैं, बल्कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी बड़े जलील कदर सहाबी हैं, हजरत عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا اجازت کی غرض سے کہ وہ سلام سنے اور حاضری کے لیے اجازت دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کاموں کو انجام دینے میں مشغول تھے, اس لیے انہوں نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوسری مرتبہ سلام کیا, پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد کیا, تب بھی جب جواب نہیں ملا تو یہ واپس لوٹ گئے. اب یہ مسئلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جاوے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو, اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا کرے, سلام کرے. پہلے سلام کا جواب اگر نہ ملے تھوڑی دیر کے بعد, فوراً نہیں, ہمارے یہاں تو لگاتار جب کوئی آتا ہے نا تو گھر کا وہ بیل نبھائے گا تو ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی توڑ ڈالے گا, اپنا انگوٹھا اس سے ہٹانے کا نام. گھر میں بےچارے چھوٹے بچے بھی سوئے ہوئے ہوں تو وہ گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں, رونے لگنے لگتے, طریقہ بھی ہمیں معلوم نہیں. حالانکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ وہ گھنٹی جو ہے وہ بھی بہت ہلکی سی بجانی چاہیے کہ گھر والے کو اتنا معلوم ہو جائے کہ باہر کوئی آدمی ہے جو اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. یہ اتنا جو دھماکہ کرایا جاتا ہے وہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. بہرحال ہم لوگوں نے جو ہے اس طرح کے آداب معاشرت جو ان کا جو اس زمانے میں اہتمام کیا جاتا, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے آداب معاشرت کا. حدیث میں ہے کہ رات کے وقت جب آپ گھر پر تشریف لاتے تھے تو سلام کرتے تھے, اور سلام ایسی آواز سے کرتے تھے کہ کوئی اگر بیدار ہو تو سن لے, اور سویا ہوا ہو تو اس کی آنکھ نہ کھلے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلام تو وہ سلام تھا کہ لوگ اس کی تمنا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس ان کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. وہ صحابی گھر میں موجود تھے, سلام سنا, سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سلام کریں گے, اس بہانے سے حضور کی یہ دعا دوسری مرتبہ مجھ کو مل جائے گی. چنانچہ جو اسی امید کے موافق جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا, اب کے بھی جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ سلام کر کے حضور واپس لوٹنے لگے. وہ صحابی گھر میں سے نکلے جلدی سے اور لپٹ گئے کہ اللہ کے رسول میں تو سب سن رہا تھا لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر پہلی مرتبہ کا جواب نہیں دوں گا تو آپ دوسری مرتبہ سلام کریں گے, اور اس طرح مجھے آپ کی دعائیں حاصل ہوں. دیکھو سلام بہت بڑی دعا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں, تین دعائیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا. جس کو پہچانتے ہو, یعنی کوئی بھی مسلمان, چاہے وہ آپ کا پہچان والا ہو یا پہچان والا نہ ہو, ہر ایک کو ہمیں کیا کرنا ہے, سلام. آج کل ایک زمانہ آئے گا, حدیث میں آتا ہے, حضور کا ارشاد ہے کہ لوگ پہچان کی بنیاد پر سلام کریں گے کہ جہاں پہچانتے ہیں تو السلام علیکم. ہمارے ایک دوست ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ چلتے رہتے, انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کسی کو اپنا, کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں پہچاننے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں, یہ فلانا آدمی اپنی پہچان والا, حالانکہ وہ نہیں ہوتا, کچھ چہرے کی مشابہت کی وجہ سے ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے. اس نے سلام کیا اور پھر بعد میں محسوس کیا کہ وہ آدمی نہیں ہے, تو کیا کہتا ہے, معاف کرنا میں سمجھا کہ آپ فلاں آدمی ہیں. گویا سلام کر کے کوئی جرم کیا ہے, گستاخی کی ہے, جس کی معافی مانگی جا رہی. آج ہمارا معاشرہ یہ سلام سے محروم ہو گیا ہمارا معاشرہ. آپ اندازہ لگائیں کہ ہر آدمی ہر ایک کو جب سلام کرے گا, اور جس معاشرے میں یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والی دعا دن میں سینکڑوں مرتبہ ایک دوسرے کو دی جائے گی, تو ایسے معاشرے پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں. لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی ان رحمتوں سے، ان دعاؤں سے، سلامتی، رحمت اور برکت سے محروم کر دیا. گھر میں جاؤ تو بھی سلام کرو گھر والوں کو. ایک جگہ ہم بیان میں کہا کہ بھائی گھر والوں کو سلام کرو، تو ایک صاحب کہنے مل سائے بہروں تو ہمیں سلام کروا دیا، بہراؤں نے تو ہمیں سلام کروا دیا. یہ بیچاری اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، عجیب ذہنیت بنی ہوئی. خیر بات سلام کی چل رہی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیسری مرتبہ تباہ بھی سلام کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب نہیں ملا، تو وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو کہا بھائی میں ابھی عبداللہ ابن قیس کی آواز سن رہا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ ابن قیس تھا، کہ میں ان کی آواز سن رہا تھا، ان کو بلاؤ. کہا وہ تو چلے گئے. کہا بلاؤ ان کو. بلایا اور پوچھا کیوں چلے گئے. تو حضرت، اگر حضرت ابو موسیٰ اشعری یوں کہتے کہ آپ مشغول تھے اس لیے میں چلا گیا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جائے اور اجازت کے لیے سلام کرے، پہلی مرتبہ اگر جواب نہ ملے، اجازت نہ ملے، دوسری مرتبہ کرے، دوسری مرتبہ نہ ملے تو تیسری مرتبہ کرے، اور تب بھی نہ ملے تو واپس لوٹ جائے. میں نے اس لیے تیسری مرتبہ کے سلام کے بعد بھی جب آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تو میں واپس لوٹ گیا. اب یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھی، حالانکہ روزمرہ کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام میں باقاعدہ مستقل باب قائم کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہر ایک کو ہر ایک مسئلہ معلوم ہو یہ ضروری نہیں. ہم لوگ دلیلیں کیا کرتے، میں نے فلاں مفتی صاحب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. بھائی فلاں مفتی صاحب کا یہ فعل اگر شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے لیے دلیل نہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ایسی ہے کہ آپ کا فعل کیا ہے، حجت ہے، کسی دوسرے کا فعل حجت نہیں. بہرحال امام بخاری نے باب مستقل قائم کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک مسئلہ معلوم ہو. بہرحال اور وہاں یہ قصہ پیش کیا، حضرت عمر کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی آدمی جب ان سے یہ کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور وہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہوتی، تو حضرت عمر مطالبہ کرتے تھے کوئی دوسرا اور آدمی لاؤ جس نے یہ ارشاد حضور کا سنا ہو، وہ ایک گواہ مزید طلب کرتے تھے حضرت عمر. حضرت عمر شریعت کے معاملے میں احتیاط سے کام لیتے تھے. لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے میں بے احتیاطی سے کام نہ لیں، اس لیے حضرت عمر نے یہ شکل اختیار کی تھی. یہاں بھی حضرت ابو موسیٰ نے جب یوں کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور یہ بات حضرت عمر کے علم میں نہیں تھی، تو حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا کسی اور آدمی کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ اس نے بھی حضور کا یہ ارشاد سنا ہے. اب حضرت ابو موسیٰ سٹ پٹائے کہ بھائی کیا کوئی مل جائے اللہ کا بندہ تو اچھا، ورنہ حضرت عمر ہیں وہ تو خبر لیں گے کوڑے سے، ان کی عادت تھی. چنانچہ وہ فوراً وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچے. وہاں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سید الانصار ان کا لقب تھا، سید الانصار کہے جاتے تھے صحابہ میں، جو بڑے اہل سمجھے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا حلقہ لگا ہوا تھا اور اس حلقے میں سب انصار ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں جا کر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کے چہرے کے اوپر گھبراہٹ تھی. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، جا وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا بھائی تم میں سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے؟ تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نے سنا ہے، سب نے سنا ہے. کہا بھائی مہربانی کرو نا، کوئی ایک آدمی میرے ساتھ آؤ اور حضرت عمر کے پاس آ کر یہ گواہی دو کہ یہ حضور کا ارشاد ہے. تو حضرت عبی بن کعب نے کہا ہماری اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کو ہم اس کی گواہی دینے کے لیے بھیجتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم جاؤ. بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام بڑا اونچا تھا. یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس روایت کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تک بیان تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا, جس نے پاکیزہ اور حلال روزی کھائی. حلال کھایا ہوتے ہیں, آج کل حلال کا لفظ ایک دوسری اصطلاح میں استعمال ہونے لگا ہے, خاص کر کے یورپ کے شہروں میں اور یورپ کے علاقے میں. حلال جیسے آپ کی دکانوں پر جو ہے نا آپ اعلان پڑھتے ہوں گے, یہاں حلال گوشت ملے گا, یہاں حلال چیز ملے گی. تو جب یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں حلال, تو اس سے یہ مت سمجھنا, حلال کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وہ کمائی جو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح طریقے سے حاصل کی گئی ہو, کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو, رشوت کی نہ ہو, سود کی نہ ہو, بلکہ شریعت نے جو طریقے صحیح کسی پیسے کو کمانے کے لیے بتلائے ہیں ان کے مطابق کمائی ہوئی رقم سے اور روزی سے جو غذا خریدی جائے وہ غذا کیا ہے؟ حلال. ایک صاحب نے کہا کہ آج کل لوگ روزی تو حرام کی کماتے ہیں اور دکان پر جا کر کے یوں کہتے ہیں حلال ہے. ارے بھائی تو حلال لے کر کہاں آیا ہے کہ اس کے پاس حلال مانگتا. یہ بھی عام بن گیا ہے ماحول. خیر دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے اس مال سے جو غذا خریدی گئی ہو وہ ہے حلال غذا. من اکل طیبا, جس نے حلال غذا کھائی, وہ عمل فی سنت, اور سنت کے مطابق عمل کیا, وہ امین الناس و بوائقہ, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے. تین باتیں, حلال غذا اور سنت کا اہتمام اور کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچا. آج کل تو کوئی دو چار رکعتیں پڑھتا ہے تو گویا وہ یوں سمجھتا ہے کہ اب میرا حق ہو گیا کہ میں جس کو چاہوں جو کہہ دوں اور جو تکلیفیں پہنچاؤں, جس کی چاہے عزت کے جو بخیے میں ادھیڑ دوں. وہ ایسا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے. تو امین الناس و بوائے کہوں, لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہے. دخل الجنہ, حضور فرماتے ہیں ایسا آدمی جنتی ہے. بہت آسان نسخہ ہے نا, چھوٹا سا شارٹ فارمولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی دیکھو ہمارے مفتی محمود صاحب کی طرح مجھے انگریزی نہیں آتی, کچھ آتی نہیں. ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے انگریزی بالکل نہیں آتی, دو جملے آتے ہیں. ایک تو ڈونٹ وری اور دوسرا نو پرابلم. اس کے علاوہ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا. کبھی کبھی کوئی جملہ انگریزی بول دیتا ہوں تو انگریزی جاننے والے مجلس میں ہوتے ہیں ان کی توجہ کی برکت سے وہ کبھی کہا جاتا ہے ذہن میں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت مختصر نسخہ شارٹ فارمولا جنت میں داخلے کا بتلا دیا کہ وہ آدمی جنتی ہے. جب آپ کا یہ ارشاد سننے والوں نے سنا تو مجلس میں ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں. ظاہر ہے صحابہ کا دور, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, دور نبوت اور صحابہ, وہاں ان میں اگر اس طرح کے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی تو کب ہوگی. اس لیے کہ انہذا اليوم فی الناس لکثیر, یہ بات آج کل لوگوں میں بہت ہے یہ خوبیاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی قرون بعدی, میرے بعد کی صدیوں میں بھی یہ چیز ہوگی, چاہے اتنی کثرت سے نہ ہو لیکن یہ چیز ضرور ہوگی. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی. اس میں سے پہلی بات ہے رزق حلال, پاکیزہ روزی. دیکھو ہمارے معاشرے کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی صلاح اور گویا درستگی کے جو بنیادیں بتائی, اس میں ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ روزی کیا ہو, حلال اور پاکیزہ ہو. معاشرے کا بگاڑ کے مختلف اسباب ہیں. ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے ان کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جو ہے روزی کے معاملے میں بے احتیاطی. پہلے کا جو دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, ایک ایک پائی کو تول تول کر کے سوچ سوچ کر کے لیا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشینگوئی فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے, یاتی الناس زمان لا یبالی مرو ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی جو مال لے رہا ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال سے لیا یا حرام سے لیا. آؤ پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے, کیسا ہے کچھ نہیں پیسوں کے. آج ہمارا پورا معاشرہ اسی مزاج کا بنتا جا رہا ہے, حالانکہ یہ حرام جو ہے وہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے بچنے کی شریعت مطہرہ نے بڑی تاکید فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے. حضور فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ کی ذات تو پاک ہے اور وہ پاک مال یعنی حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو ہی کیا کرتا ہے, قبول کرتا ہے. اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کر رہے ہو اگر وہ حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قبولیت کا مقام حاصل کرے گی, ورنہ اگر حلال طریقے سے حاصل نہیں کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی ثواب نہیں بلکہ اور وبال. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی کی کمائی حرام ہے, وہ جانتا ہے کہ حرام ہے, اور پھر جو ہے وہ کسی کو دے, اور لینے والا بھی جانتا ہے کہ اس کی کمائی حرام ہے, تو وہ یہ بسم اللہ دے کر کے تو اس صورت میں اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, آدمی کافر ہو جاتا ہے. مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے, یہ تو بڑا خطرناک کھیل ہے حرام والا. تو حلال کا بڑا ہے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو ہی قبول کرتا ہے. مسجد کی تعمیر کے لیے شرط قرار دیے فقہا نے کہ مسجد کی تعمیر کی جائے کائی سے, حلال مال سے. حرام مال کا ایک پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. وہ سامنے سے آ کر دیوے, ہاتھ جوڑ کر کے دیوے, اصرار کرے تو بھی اس کا قبول کرنا جو ہے منتظمین کے لیے درست. آج کل تو یہ حال ہو گیا کہ جانتے ہیں کہ اس کی کمائی جو ہے مشتبہ ہے تو بھی جا کر کے اس کے پاس سے لے کر کے آتے ہیں. میں نے کہا یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو مکہ کے مشرکین بھی جانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور شباب میں جوانی میں یہ کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی, کمزور ہو گئی, ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی, ضرورت تھی کہ اس کو دوبارہ جو ہے اس کو بنایا جائے توڑ کر کے. تو اب اس کو بنا, چونکہ کعبۃ اللہ کی متولی قریشی کے سب قبائل تھے, قریش کے تمام شاخیں جو تھی ان سب کو جمع کیا گیا, جنرل میٹنگ ان کی بلائی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ وہی دیکھو ہم کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں, چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہماری کمائیوں میں کبھی حرام بھی آ جاتا ہے, چونکہ وہ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے. اس لیے یہ طے کرو کہ جس کے پاس جتنی حلال کی کمائی ہو وہی لا کر کے پیش کرے, حرام کا ایک پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. اسی سے ہم چنانچہ یہ تجویز پاس ہوئی اور جو ہے اس کے مطابق جس کے پاس جتنا حلال مانتا سب لا کر کے پیش کیا. وہ جب جمع کیا گیا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلوات و سلام کی بنیادوں پر بنایا جائے, ان کی بنیاد یعنی کعبۃ اللہ کی جو ہے دیوار زیادہ دور تو یہ جو حج میں جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, حتیم کعبۃ اللہ کے باہر ایک نیم دائرے نیم گولائی کی شکل میں ایک دیوار ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. اس کے اندر کا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کی اس طرف کی دیوار سے لے کر 9 فٹ جتنا, 6 ہاتھ جو 9 فٹ ہوتا ہے, وہ سب کعبہ کے اندر تھا. وہ بھی حضرت ابراہیم نے کعبہ کی اس طرف کی دیوار وہاں تک بنائی گی, تو وہ یہ ادھر کی دونوں دیواریں وہاں تک جائے گی اور پھر وہ دیوار بنے گی. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں کعبہ ذرا کچھ بڑا تھا, اب ان کے پاس جو سرمایہ جمع ہوا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے وہ اتنا نہیں تھا, بجٹ اتنا نہیں تھا کہ جس سے اس طرح کعبۃ اللہ بنایا جائے, تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو کم کر دیا, یہ 9 فٹ کم کر کے بنانا گوارا کیا, لیکن حرام کا پیسہ اس میں ڈالنا گوارا. یہ وہ نقطہ ہے جس کو اس زمانے کے مشرکین سمجھتے تھے, آج کا مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں, اور پاک یعنی حلال اور پاکیزہ کمائی کو ہی قبول کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ وامر اللہ المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. آگے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا اور رسولوں کو کیا حکم دیا تھا, اس کی دلیل میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد میں قرآن پاک کی 2 آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں. پہلا حوالہ دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. دیکھو یہاں آگے حلال روزی کھاؤ اور نیک, تو گویا حلال اور پاکیزہ روزی کی خاصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو توفیق ہوتی ہے کس کی, اعمال صالحہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے, من اکل الحرام اسد جوارے ہو شا ابا علم ام لم یعلم, کہ جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضاء نافرمانی کریں گے, چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, وہ چاہے یا نہ چاہتے ہوئے بھی حرام میں مبتلا. آج دیکھو دینی مدارس میں وعظ میں بیانات میں لوگ بیٹھتے ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ ان کی زندگی اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے, سنتے ہیں اور دل میں اثر ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں, لیکن بدلنے پر قدرت نہیں پاتے. اس کے مختلف اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے, کیا, کمائی کا شریعت کے خلاف ہونا, حرام یا مشتبہ ہونا, حرام ہو یا مشتبہ یعنی جس میں حرام کا شبہ ہو, ڈاؤٹ فل جس کو کہتے, خالص حرام نہیں. دونوں قسم کی کمائیاں جو ہیں شریعت اس کو اجازت دیتی نہیں ہے. تو بہرحال وہ حضرت سالم بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جس نے حرام غذا کھائی اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے, وہ چاہے یا نہ چاہے, اس کو معلوم ہو یا, یعنی حرام غذا بے خبری میں کھا لی تو بھی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے گناہ سرزد ہوں گے. اس کا نتیجہ بھائی دیکھو کوئی زہریلی چیز, ایک تو آدمی یہ جانتے ہوئے کہ یہ زہر ہے کھائے تو بھی اس کا اثر ہوگا, مرے گا وہ, اور اس میں ایک تو اثر بھی ہوگا, مرے گا بھی اور گنہگار بھی ہوگا. کہ اب گویا اس نے کیا سوسائڈ کر لیا اپنے کو, خودکشی کر لی, اور اگر معلوم نہیں ہے کسی نے اس کی بے خبری میں زہریلی غذا اس کو کھلا دی تو گنہگار تو نہیں ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھائی یوں ہو کہ بھائی بیچارہ بھول سے کھا لیا اس لیے کوئی اثر ہونا, بھول سے کھاؤ کہ جان بوجھ کر کھاؤ, زہر تو اپنا اثر کر کے رہے گا, اندر جب گیا تو وہ مرے گا اس کی وجہ سے. ایسے ہی حرام غذا آپ قصدن کھاؤ یا بے خبری میں کھاؤ, بھول سے کھاؤ گے تو بھی اس کے جو اثرات ہیں روحانی طور پر وہ ظاہر ہو کر رہیں گے. فضائل رمضان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوفہ میں جو ہے مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ایسے لوگ جو دعا کریں وہ اللہ کے یہاں کیا ہو جاوے قبول, ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ایسی ایک جماعت تھی, کوئی حاکم وہاں کا اگر ظالم آتا تھا تو وہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اور وہ اس کی ان کی بد دعا کے نتیجے میں ختم ہو جاتا تھا. تو حجاج ابن یوسف جب کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک جماعت یہاں ایسی ہے, خطرناک لوگ ہیں کہ جو بد دعا کر دیتے ہیں ظالم حاکم کے لیے تو اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. حجاج نے کیا کیا, ایک دعوت کا انتظام کیا اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ان کو مدعو کیا, انوائٹ کیا, مفتی صاحب کی برکت سے ہزار ان کو مدعو کیا. اور دعوت جب ہو گئی, سب کھا چکے, تو حجاج ابن یوسف کہنے لگا اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا. حرام غذا جب پیٹ میں جاتی ہے نا تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو بہرحال دیکھو, یہاں کہا جا سکتا ہے کہ ان بیچاروں نے قصدن تو جان بوجھ کر تو حرام نہیں کھایا تھا, ان کو تو خبر بھی نہیں تھی, بھول سے کھلایا گیا ان کو, لیکن اس کا اثر ہوگا. تو بہرحال باری تعالیٰ کا ارشاد حضور نقل فرماتے ہیں, کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اور اسی حضرت عبداللہ ابن تشتری کی بات نقل کر رہا تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جو احیاء العلوم میں ذکر کیا, ومن اکل الحلال اتا جواہرہ ووفق للخیرات, کہ جو آدمی حلال غذا کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کی توفیق دی جائے گی. قدرت کا نظام, غذا حلال. بہت سی مرتبہ دیکھو میں کہا کرتا ہوں, ہم لوگ کبھی کیا ہوتا ہے, ہمیں عبادت میں کبھی بڑا لطف آتا ہے, بڑا جی لگتا ہے, بڑی نورانیت محسوس ہوتی ہے, لیکن ہمارا مزاج ایسا بنتا چلا رہا ہے کہ ایسی چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں ہم کبھی ایسا کیوں ہوا اس کی جستجو میں, ہمارے پرانے اکابر جو ہے وہ تو اس کا اہتمام کرتے کہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کسی حلال غذا کے کھانے کے نتیجے میں اس کی برکات ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی علم معلوم کرے, وجہ معلوم کرے. ہمارے اکابر میں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے بھی کچھ پڑھا لیکن تکمیل کی نوبت نہیں ہے, بعد میں حضرت شاہ اسحاق صاحب سے پڑھے. انہی کی نواسی جو ہیں وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ, حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب, حضرت مولانا یحییٰ صاحب حضرت شیخ کے والد بزرگوار, ان کی اور حضرت مولانا الیاس صاحب کی والدہ, یہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کی نواسی تھی. ان کی جو صاحبزادی تھی امی بھی بڑی نیک صالحہ عورت, حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل کے شروع میں ہمارے کچھ اکابر کا مختصر تذکرہ کیا ہے, اس میں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے امی بھی کا, وہ ہم پڑھیں تو حیرت میں ہو جاتے ہیں کہ کیا ان کے معاملات تو کیا حال تھا. تو بارہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بزرگ آدمی تھے اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کا پیٹ جو ہے نا معدہ, وہ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا تھا. بے خبری میں بھی کوئی آدمی اگر ان کو کھلا دے رہا تو اس کو کیا ہو جاتی تھی, ان کو قے ہو جاتی تھی. اسی لیے لوگ ان کی دعوت کرنے سے ڈرتے تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ وہ جب وہ تو دلی میں رہتے تھے, کبھی کاندھلہ آتے تھے تو خاندان کے لوگ ان کی دعوت کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لائے تھے تو خاندان کے بڑے نے ان کی دعوت کی اور وہ زمیندار بھی تھے اور بھی ان کی سرکاری کچھ آمدنی بھی تھی, انہوں نے جو ہے بڑا اہتمام کیا کہ ان کی دعوت میں کوئی پیسہ جو ہے غلط والا استعمال ہونے نہ پائے. انہوں نے دودھ جلیبی کھلانا چاہا تھا دعوت کے اندر ایک چیز, تو ایک آئٹم یہ بھی چاہتے تھے بنانا, تو اپنے غلام نوکر کو بھیجا کہ جاؤ حلوائی کی دکان پر سے دودھ لے آؤ. تو وہ دودھ لینے کے لیے گیا, دودھ لیا, وہ رقم سے خریدا, لیکن واپس آ رہا تھا وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, دودھ گر گیا. اب یہ ڈرا کہ جو ہے ہم کو آقا ڈانٹیں گے, تو دوبارہ گیا, چونکہ وہ زمیندار تھے تو اس زمانے میں زمینداروں کا بڑا دبدبا رہتا تھا, جو چیز چاہے کسی کے پاس سے لے لیتے تھے, تو ان کی زمینداری کے جو ہے کاروب دکھلا کر دوسرا دودھ اس نے لے لیا. اب ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ قصہ پیش آیا ہے, اور جو ہے دعوت میں دعوت شروع ہوئی, جب دودھ جلیبی کا پہلا لقمہ حضرت کے منہ میں گیا فوراً قے ہو گئے, شور مچ گیا کہ کیا ہوا کیا ہوا. اب انہوں نے سوچا کہ میں نے تو بڑی احتیاط برتی تھی, تو بہت تحقیق کرتے کرتے پھر اس کو جب پوچھا تو پھر تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ دودھ اس طرح کا لایا تھا, اس کا نتیجہ تھا. تو یہ جو ہے ان کا معدہ حرام کو قبول نہیں کرتا تھا, وہ بڑے تقویٰ والے تھے. جب کبھی دلی سے کاندھلا جانا ہوتا تھا اور عین موقع پر کوئی آدمی آتا کہا حضرت آپ کاندھلا جا رہے ہیں, میرا یہ خط فلاں کو پہنچا دینا. جیسے آپ کہیں انڈیا جا رہے ہیں اور کسی کو معلوم ہو کہ فلاں انڈیا جا رہا ہے تو وہ آپ کو خط دینے کے لیے آتا ہے, میرا خط فلاں کو پہنچا دینا. اور اس زمانے میں تو ویسے بھی ڈاک کا کوئی معقول نظام نہیں تھا, تو اس طرح جانے والوں کو غنیمت سمجھا جاتا تھا. تو جب کوئی آدمی اس طرح آ کر کے خط پیش کرتا تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب بیلی والا یعنی وہ جو گاڑی ہوتی ہے نا بیل سے چلنے والی گاڑی, اس کو بیلی کہتے ہیں, بیلی والے سے جب یہ کرتے تھے اپنے جانے کا معاملہ کرتے تھے, اجارے کا کرائے کا معاملہ کرتے تھے, تو اس کو بتا دیتے تھے دیکھو میں ہوں گا اور میرا یہ سامان, سامان کا جو پوٹلا ہے نا وہ بھی اس کو بتا دیتے تھے. اب عین روانگی کے وقت کوئی آدمی آ کر کے کہتا کہ میرا خط حضرت لے جاؤ بول, حضرت کہتے بھائی دیکھو جب اس کے ساتھ میں نے معاملہ کیا نا تو اس وقت میں نے اپنا سامان اس کو بتلا دیا تھا, اس میں یہ خط نہیں تھا, تم اس کو پوچھ لو اگر وہ اجازت دے تو میں لے جاؤں گا ورنہ میں نہیں لے جاؤں. اتنا ان کے تقوی کا عالم تھا. تو بہرحال یہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا یہ رسول و کلو من الطیبات وعملوا صالحا, اے رسول و حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور آگے فرماتے ہیں جیسا دوسری آیت میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ایمان والے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حلال غذا کھاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا. اس کے بعد آگے حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے, سفر کرتا ہے, اور جو ہے اس سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی میلے. اس زمانے میں سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا, آج کل جو ہے ایئر کنڈیشن والی گاڑیاں یا ہوائی جہاز وغیرہ تو تھے نہیں, تو اس کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, اور پھر وہ ہے جو اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے یا رب اے اللہ اے اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اس میں ایک مسافر کو بھی بتلایا, کیونکہ مسافر حالت سفر میں کبھی جو ہے نا وہ قسم پرسی کی حالت, چاہے کتنا آج آرام دہ سفر ہو نا لیکن کچھ حالات تو ایسے بیچ میں آ ہی جاتے ہیں کہ آدمی کو اپنی قسم پرسی کا احساس ہو ہی جاتا ہے. دوبارہ اس کی وجہ سے دعا قبول. حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے. مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام و غوزی ابل حرام فنا استجاب لہو, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے, بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھو حرام کا کوئی بھی حصہ ہو وہ ہماری ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اس میں 9 درہم حلال کے اور 1 درہم حرام کا, گویا 90% حلال ہے اور 10% حرام, وہ کپڑا وہ لباس جب تک کہ اس کے جسم پر ہوگا کوئی نماز قبول. یہ نقل کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال کر کے یوں کہا میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر حضور کا یہ ارشاد میں نے نہ سنا. تو بہرحال ضرورت ہے. اس سلسلے میں اور بھی کچھ آگے ان شاء کہیں اور عرض کریں گے موقع ملا تو. بہرحال اب ہمارا وقت ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کا ہے. دیکھو بھائی اس زمانے میں جن چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے اس میں حلال کمائی کا اہتمام بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود بھی نیک بنیں، آپ کے گھر والے آپ کے بچے بھی نیک بنیں، تو اس کے لیے آپ اس کا اہتمام کیجئے کہ آپ کی کمائی کیسی ہونی چاہیے، خالص حلال کی ہونی چاہیے. اس کے واقعات بھی ہیں، کسی دوسرے موقع پر اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا، بیدد اتحب و ترضا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہر وہ خیر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور ہر وہ شر جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.